الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم دبر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. دیکھیے ایمان کے ضمن میں پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایمان مفصل اس میں تو بہت سے اجزاء آ جاتے ہیں ایمان کے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، یہ سب آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، یہ ایمان کے امور ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان انسان کو لانا ہے. قرآن مجید میں یہ متفرق جگہوں پر مختلف ترتیب سے بیان ہوئے. مثلا آیہ بر بڑی مشہور آیت ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، پانچ اجزاء ایمان کے بیان ہوئے. اسی طرح سورہ بقرہ ہی کے بالکل آخر میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات، اور پھر حدیث جبرائیل میں اس کی وضاحت آئی. لیکن یہ کہ اس کے برعکس ایمان مجمل جو ہے وہ، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، تہے دل سے تسلیم کیے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں اپنی زبان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہوں اپنے قلب کی گہرائیوں سے. یہ ایمان مجمل ہے، اس میں کسی اور ایمان کا ذکر نہیں. ایمان باللہ کے بعد نہ بالآخرہ، بالرسالہ کوئی نہیں، نہ کتابوں پر، نہ نبیوں پر. اس کا اصل سبب کیا ہے وہ جان لیجئے کہ در حقیقت ایمان باللہ اور باقی جو ایمانیات ہیں ان میں جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، ایک جڑ ہے، اساس ہے، اور ایک اسی سے فروع ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہیں. ایمان باللہ اصل ایمان ہے، البتہ اللہ تعالی کے صفت عدل کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کے نیکوکاری کی جزا دیں گے، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دیں گے. یہ اللہ ہی کے صفت عدل کا ظہور ہے. ایمان بالآخرت کیا ہے؟ یہ اللہ کے صفت عدل ہی پر گویا کہ ایمان ہے. اس طرح اللہ ہدایت دیتا ہے، ہادی ہے، الہادی. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہدایت جو ہے اس کی تکمیلی شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائی. تو ایمان بالرسالت جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت ہی کا مظہر ہے اور ظہور ہے. تو اصل ایمان ایمان باللہ ہے. یہ جو ایمان باللہ ہے کہ اللہ کی ہستی پر ایک یقین اور ایمان، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اگرچہ جو متکلمین ہیں، متکلمین در حقیقت ان کو کہتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ جوڑے. چنانچہ یہودیوں میں بھی متکلمین گزرے ہیں، عیسائیوں میں بھی متکلمین گزرے ہیں، مسلمانوں میں بھی متکلمین گزرے ہیں. جیسے مسلمانوں میں مفسرین گزرے، محدثین گزرے، فقہا گزرے. تو یہ تین بڑے بڑے علم ہیں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ. لیکن اس کے بعد چوتھا علم ہے علم کلام. اور علم کلام کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کہ ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ جوڑا جائے. اس ضمن میں جتنی کوششیں ہوئی ہیں دنیا کی پوری تاریخ میں، چاہے وہ یہودی علماء نے کی ہیں اپنے زمانے میں، چاہے پھر یہ کہ عیسائی علماء نے کی ہیں اپنے زمانے میں، اور چاہے مسلمانوں نے کی ہیں، لیکن ان کا جو لب لباب ہے، ان کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے ثبوت کے لیے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے نہ کوئی منطقی دلیل موجود ہے. سائنٹیفک دلیل اس لیے نہیں ہو سکتی، وہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے. سائنس کا دائرہ ہے محسوسات کا دائرہ، جو ہمارے حواس خمسہ کے دائرے میں جو شے آئے، ہم آنکھ سے دیکھیں، کان سے سنیں، سونگھے، چکھے، چھوئے، اس ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوگی وہ ہے در حقیقت سائنس کا دائرہ. اس میں البتہ اضافہ ہو گیا ہے، آپ نے آنکھ کے لیے کچھ چیزیں اور ایجاد کر لی ہیں، دوربین ایجاد کر لی ہے جس سے آنکھ جو ہے دور تک دیکھ رہی ہے. لیکن دوربین کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی یہی آنکھ ہے. دوربین تو ایک آلہ ہے جو دور تک آپ کی بینائی کو لے جا رہا ہے، یا دور تک کے فاصلے کی چیزیں آپ کی آنکھ کے سامنے لا رہا ہے. خوردبین، آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی خوردبین کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی یہی آنکھ ہے. گویا کہ فائنل انالیسز میں یہی حواس خمسہ ہیں انسان کے، کہ جن سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں عالم محسوسات کی. اللہ ظاہر بات ہے کہ عالم محسوسات سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لہذا کسی سائنٹیفک دلیل کے ہونے کا سوال ہی نہیں. اسی طرح منطق نے بھی اپنی بہت سی کوششیں کی ہیں، بڑے دلائل دیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالآخر یہ ماننا پڑا ہے کہ کسی منطقی دلیل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. کوئی اڑ جائے تو آپ کسی دلیل سے منوا نہیں سکتے. اب ایک بہت بڑی دلیل جو استعمال ہوتی ہے، اور عام طور پر ہمارے وائس حضرات بھی عام لوگوں میں اس کو بیان کرتے ہیں، دیکھیے جی کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے؟ یہ کائنات ہے، تخلیق ہے، مخلوق ہے، تو خالق ہونا چاہیے. بات بڑی وزنی ہے، لیکن اگر کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں آ کر منطق اپنے آپ کو خود توڑ دیتی ہے، اب آپ کو چپ ہونا پڑے گا. گویا کہ یہ وہ شے ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا، منطق اپنے آپ کو کاٹ دیتی. چنانچہ بعض روایات ہمارے ہاں مشہور ہیں، امام رازی ہمارے ہاں بہت بڑے متکلمین میں سے، امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر جو ہے در حقیقت خواہ وہ محدث خواہ وہ مفسر ہے، لیکن ان کی تفسیر کی اصل جو شان ہے امتیازی وہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کلام کے مسائل کو بڑی تفصیل سے گفتگو کی. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت جب ان کا آیا ہے عالم نزاع میں، تو شیطان ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ کہ ہاں میں مانتا ہوں. کس دلیل سے مانتے ہو؟ اس نے ایک دلیل دی، اس نے اس کو کاٹ دیا. انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے کاٹ دیا. تیسری دلیل دی، کاٹ دیا. بالآخر زچ ہو کر انہوں نے کہا اموت و علی عقیدت امی، میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں اور میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں. میری ماں ان پڑھ تھی، جو بھی تھی، وہ جس طرح اللہ کو مانتی تھی میں اسی طرح اللہ کو مانتا ہوں. تو اللہ کو ماننے کے لیے یہ انداز جو ہے, اب یہ ایک حکایت ہے یا واقعہ پیش آئے واللہ عالم, لیکن یہ کہ ایک اس کی اس سے آپ کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ متکلمین جو ہے ان کی بھی بس یہ ہے کہ کوشش تو انہوں نے بہت کی ہے. ایک بہت بڑے فلسفی کانٹ ہے جنہوں نے, کہ واقعہ یہ ہے کہ یورپ کے فلاسفہ میں ایک بڑا اہم مقام حاصل کیا, انہوں نے ان تمام منطقی دلیلوں کو رد کر کے دکھا دیا. دس کاسمولوجیکل آرگیومنٹ فار دی ایگزٹینس آف گاڈ, دی ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ فار دی ایگزٹینس آف گاڈ, دی آنٹولوجیکل آرگیومنٹ فار دی ایگزٹینس آف گاڈ, دلیل کائناتی, دلیل کونی, دلیل انی, دلیل لمی, یہ مختلف اصطلاحات ہیں اہل منطق کی, جو بھی انہوں نے قائم کی ان سب کو کاٹ کے رکھ دیا کہ خدا کو کسی بھی دلیل سے نہیں مانا جا سکتا, کوئی دلیل نہیں جو بنوا سکے. اور کانٹ کے اس موقف کو علامہ اقبال نے درست تسلیم کیا ہے اپنے خطبات کے اندر کہ واقعتاً اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, کوئی منطقی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکے. تو اللہ کا وجود پھر کیسے انسان کے علم میں آتا ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. قرآن مجید کس طور سے اس کو ابھارتا ہے یا پیش کرتا ہے, قرآن کا اسلوب کیا ہے, اس کے لیے در حقیقت یہ جو میں نے آج کا رکوع آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ بقرہ کا, یہ 20th رکوع ہے, بہت ہی اہم ہے. قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے, سوئی ہوئی ہے, ڈورمنٹ ہے, خابیدہ ہے, ان ایکٹیو ہے. اور یہاں میں مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ فطرت سے مراد کیا ہے, روح انسانی. ایک ہمارا جسد حیوانی ہے جو خاک سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, سائنس بھی یہی پہنچی ہے گارے سے ہی, اور دلدلی علاقے کے اندر حیات عرضی کا جو ہے ظہور ہوا ہے, پھر وہ ارتقا پا کر کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اس وقت میں اس بحث نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں کیا کتنی بات درست ہے کتنی غلط ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے گارے سے بنایا, مٹی سے بنایا, تراب سے, تین سے, تین لازم سے, لیس دار جو ہے جو گارا تھا اس سے بنایا. تو بات تو ایک ہی ہے, اب یہ کہ اس کی کیا درمیانی کڑیاں ہیں, کیسے بنایا, کس طور, اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. سائنس کچھ اور کہتی ہو اور آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک قرآن کچھ اور کہتا ہو, لیکن الٹیمیٹ سورس جو ہے وہ دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے کہ حیات کا جو ہے, یہ حیات حیواناتی جو ہے زمین میں اور نباتاتی جتنی بھی حیات عرضی ہے, اس کا مبدا کیا ہے, مٹی ہے, گارا ہے, مٹی اور پانی کا ملغوبہ جسے ہم گارا کہتے ہیں. تو یہ در حقیقت انسان کے اندر جو ہے, لیکن اس کا یہی کل وجود نہیں ہے, باقی جتنے حیوانات عرضی ہیں ان کا وجود کل کا کل بس خاکی ہے, لیکن انسان کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, روحی اپنی روح میں سے پھونک دو تو فرشتوں سے کہا گیا جب میں اس کی تکمیل کر دوں, اس کی تخلیق مکمل کر دوں, اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. تو آدم کا وجود اصل میں دو وجودوں پر مشتمل ہے, ایک وجود حیوانی, ایک وجود روحانی. یہ جو وجود روحانی ہے اس کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یا سلونا کانی روح پوری روح میں نمر ربی, اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے, کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. تم نہیں سمجھ سکتے, وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے سے حصے کے زیادہ نہیں دیا گیا ہے, تم امر اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. بس اجمالاً جان لو یہ امر اللہ ہے, روح جو ہے وہ اس خاکدان کی شے نہیں ہے, اس زمین و آسمان کے اندر کی شے نہیں ہے, بلکہ روح اس سے وراء الورا, اس کی جو حسیہ باری تعالی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور کیا تعلق ہے, یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ اس کی بہترین مثال, اگرچہ کہنا یہی ہوگا بلا تشبیہ, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی تمثیل کوئی تشبیہ کام نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ ہمیں مجبوراً کوئی نہ کوئی سہارا لینا پڑتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو جیسے سورج اور اس کی کرن ہے, سورج ہم سے کروڑوں میل دور, کرن کہاں سے, وہیں سے چلی ہے نا جو یہاں تک پہنچی ہے, لیکن کیا سورج کی کرن کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ تعلق قائم ہے. اسی طرح یہ روح ذات باری تعالی وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لیکن یہ روح جو یہاں تک آئی ہے میرے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہے، اس کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہم کانشس نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. یہ روح آ کر لا کر ایک پنجرے میں بند کر دی گئی ہے. یہ جو پنجرہ ہے میرے خاکی وجود کا، میرے حیوانی وجود کا، اس میں یہ بند ہو گئی ہے، اس کے قید خانہ. اسی لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. یہ روح یہاں آئی ہے اور آ کر اس محبوس ہو گئی ہے اس وجود حیوانی کے اندر، اور اس کے اندر ایسی وہ محبوس ہوئی ہے، اس طرح اسیر ہوئی ہے کہ چونکہ انسان کا وجود حیوانی جو ہے وہ اپنے تقاضے شدت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. بھوک لگتی ہے تو شدت کے ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لے کر پیٹ میں ایندھن ڈالوں. پیاس لگتی ہے تو شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور آپ بھاگ دوڑ ادھر سے ادھر سے پانی حاصل کر کے کوئی مشروب پیتے ہیں، کوئی جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے تو اس کا درد شدت سے محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ علاج معالجے کے لیے ساری ترکیبیں کرتے ہیں. اس روح کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ وہاں پر نگلیکٹڈ پڑی رہتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ہے اس دنیا کے اندر انسانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ کہ ان کی روح تو ہے لیکن نیم مردہ حالت میں، وہ گویا کہ اس کیفیت میں ہے کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر خابیدہ شکل کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہے وہی خابیدہ ڈورمنٹ. ان ڈورمنٹ جو ایمان باللہ انسان کی روح میں یا اس کی فطرت میں موجود ہے، اسے اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک لفظ ہے آیات. آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے بغیر آپ کی ایفرٹ کے، بغیر دلیل کے، بغیر استدلال کے. اگر کوئی چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے تو یہ گویا کہ نشانی کا کام ہے. بارہا میں نے مثالیں دی ہیں، بار بار دہرانی پڑتی ہیں کہ فرض کیجئے آپ کے کسی دوست نے آپ کو کبھی بہت عمدہ قلم دیا تھا، بہت اعلیٰ، وہ آپ نے سنبھال کے رکھ دیا کہ دوست کی نشانی ہے، استعمال بھی نہیں کیا اسے. اب سال ہا سال گزر گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ وہ آپ نے قلم کبھی جو ہے ٹرنک کے اندر گہرائی میں وہ پڑا رہا. اچانک کسی روز آپ نے ذرا اس جو ٹرنک کی جو ہے اتھل پتھل کی، زیادہ نیچے سے اوپر تک سارا معاملہ دیکھا، وہ قلم نکل آیا. کیا قلم پر نگاہ پڑتے ہی دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ اس میں آپ کے کسی ارادے کو دخل ہے؟ کسی ایفرٹ کا دخل ہے؟ کسی استدلال کا دخل ہے؟ نہیں. بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی دلیل کے، خود بخود آپ کے اپنے اندر سے ایک بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی. وہ آپ کے اندر موجود تھی، صرف یہ ہے کہ جیسے ضلع کچہری ہوتی ہے تو اس میں محافظ خانہ ہوتا ہے، خاص دفتر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بے شمار فائلیں بنتی رہتی ہیں، کیسز جو ہے پھر ختم ہو گئے، لیکن ریکارڈ تو رکھتے ہیں. وہ ریکارڈ جو ہے وہ محافظ خانہ کہلاتا ہے، اس میں فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. پھر کبھی اچانک، مطلب یہ کہ دس سال پرانے کوئی کیس کھل گیا، فرض کیجئے کوئی قتل کا کیس تھا، اور اس قتل کا کیس کی انتہائی تفتیش ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا، لہذا وہ داخل دفتر تو ہو گیا، فائل موجود ہے. کہیں اچانک دس سال کے بعد کوئی کلو مل گیا اس قتل کا، اب وہ فائل کھلے گی دوبارہ، تو اس فائل کو پھر جو محافظ خانے کا جو انچارج ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، بڑی مشکل سے کہیں سے نکالتا ہے انبار میں سے. اسی طرح ہماری یادداشت کے گہرائی میں، ذخیرے کی گہرائی میں جو چیز اتر جاتی ہے، پھر اس کو اوپر لانے کے لیے دوبارہ کوئی نشانی درکار ہوتی ہے. یہ ہے لفظ جو قرآن مجید کا کی ورڈ ہے، ذرا نوٹ کیجئے اس کو، میں نے کیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، یہ کلید ہے، کی ورڈ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں اس پوری کائنات کے اندر موجود ہیں، نشانیاں ہیں. استدلال منطقی یہ روح سے نہیں کہتا کیونکہ یہ ساری مخلوق ہے لہذا خالق موجود ہے، نہیں بھائی، یہ نشانی ہے تمہیں دیکھ کے تو یاد آیا یا نہیں آیا. بس یہ آیات آفاقیہ ہیں. پھر تمہارے اپنے اندر بھی آیات ہیں. کبھی تم اپنے من میں جھانکو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور پھر تیسرے یہ آیات قرآنیاں, جو کہ نوٹ کیجئے کچھ سبب ہے. قرآن نے اپنے جملوں کے لیے یا اپنے جو ٹکڑے ہیں, ٹکڑا کہا جائے کیا کہا جائے, جملہ بھی صحیح نہیں. آیت اپنی جگہ ایک اصطلاح ہے. حروف مقطعات پر بھی آیت مشتمل ہو جاتی ہے, صرف ایک لفظ کے اوپر بھی. والعصر, آیت پوری ہو گئی. اور کہیں آیت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دس دس جملے اس کے اندر موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوئی. لیکن یہ لفظ آیت کہاں سے آ گئے, نشانی کیسے؟ قرآن کا ہر لفظ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ یاد آتا. لیکن بس یاد آنے کا لفظ ہے کہ جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت فطرت انسانی یا روح انسانی میں جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے انسان کے اندر اللہ کی, اس کا شعور خابیدہ ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اسے جگانے کے لیے, اسے پروکار لانے کے لیے کچھ نشانیوں کی ضرورت ہے. اب یہ نشانیاں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے تین طرح کی ہیں. ایک آیات آفاقی, پوری کائنات میں جس کو آپ کہتے ہیں فینومینا آف دی نیچر, یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس زمن میں قرآن مجید میں خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کی ان آیات آفاقیہ کی طرف توجہ دلائی گئی. سورۃ النحل بڑی اہم ہے اس اعتبار سے, سورۃ الروم بڑی اہم ہے. ومن آیاتہ خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض, یہ اس کی آیات میں سے, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری نو ہی میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں, تمہاری زبانیں بھی مختلف. یہ تمام جو فینومینا آف دی نیچر ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے جو میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے, چار آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے, بیسواں رکوع سورہ بقرہ کا, نہایت جامع ہے, نہایت جامع اور فلسفیانہ جو ہے اہمیت کا حامل. اسی طرح کا ایک رکوع 34واں رکوع آتا ہے بعد میں چل کر, جس میں آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے. اسی طرح اس میں یہ آیت الآیات, یہ نام میں نے رکھا ہے کسی اور کا نہیں ہے, آیت الآیات. ایک آیت میں قرآن مجید نے اتنی آیات آفاقیہ کسی اور مقام پر جمع نہیں کی. علیحدہ علیحدہ آیتوں میں تو ہے, ومن آیاتہ ہی ومن آیاتہ ہی ومن آیاتہ ہی, وہ سب کچھ ہے. ان فی ذلک لآیات, ان فی ذلک لآیات, ان فی ذلک لآیات. سورہ نحل کا انداز وہ ہے اور سورہ روم کا انداز وہ ہے, ومن آیاتہ ہی ومن آیاتہ ہی ومن آیاتہ. لیکن یہاں دیکھیے, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں. اختلاف کے معنی فرق بھی ہے, اختلاف و السنتکم و الوانکم, جیسے تمہارے رنگ مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں, ایسے ہی دن رات سے مختلف ہے, رات دن سے مختلف ہے, دن روشن ہے رات تاریخ ہے. لیکن ایک اختلاف کے معنی یہ بھی ہے, خلف سے, خلف پیچھے کو کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ جو ہے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دن کا پیچھا رات کر رہی ہے اور رات کا پیچھا دن کرتا ہے, ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں. وہ اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مشرق کی پیداوار مغرب میں پہنچ رہی ہے, مغرب کی چیزیں مشرق میں آ رہی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے بلندی سے, بارش کا پانی, فاحیا بہ الارض بعد موتہا, اور اس کے ذریعے سے اس نے پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے باوجود. زندگی کوئی آثار نہیں تھے زمین میں, بے آب و گیا پڑی ہوئی تھی, بنجر. بارش ہوئی اور اس میں زندگی کے آثار ہویدا ہو گئے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھر یہ کہ اس میں پھیلا دیے ہر طرح کے جانور, حیوانات, کتنی قسم کے حیوانات ہیں گنتی ناممکن ہے, ناممکن. حشرات الارض کس کس طرح کے ہیں, کیسی کیسی صورتوں اور شکلوں کے ہیں, اور پھر یہ کہ پرندے ہیں, اور سمندر میں جو مخلوقات ہیں ان کا کوئی تصور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہوا میں پھر اڑ رہے پرندے, ان کی ذرا آپ شکلیں اور صورتیں دیکھیے. پھر یہ کہ جو حیوانات, چرند اور پرند اور درندے اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں, من کل دابت و تخریف الریاح, اور ہواؤں کے چلنے میں صرف پھیر دینا. صرف جو ہے تو کبھی ہوا مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے, کبھی پچھمی ہے, کبھی پروا ہے, کبھی اس طریق سے آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے, کبھی شمال مغرب سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, کبھی یہ کہ جنوب مشرق سے ہوائیں آتی ہیں کہ جو بارش سے لدی ہوئی ہوتی ہے, مانسون آتی ہے. یہ تصریف الریاح ہے. وہ صحاب المسخر بین السماء والارض, اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, کسی نے ٹکایا ہوا ہے, کوئی چیز اس کو روکنے اور تھامنے والی نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں لآیات, یقیناً نشانیاں ہیں, لقومی عاقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے, سمجھ سے کام لے. البتہ یہاں لفظ عقل کے حوالے سے ایک بات پھر سمجھ لیجئے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان دو وجودوں پر مشتمل ہے, وجود حیوانی, وجود روحانی. انسان میں عقلیں بھی دو ہیں, ازرو قرآن. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس دور میں آ کر اکثر و بیشتر جو ہمارے دانشور کہلاتے ہیں یا جو جدید لوگ ہیں دین کی طرف بلانے والے ہیں, ان کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں. ہمارے قدیم علماء ان باتوں سے واقف ہیں. لیکن یہ کہ ریشنلزم جب سے آیا, سائنٹیفک ریشنلزم 19ویں صدی کا, اور سر سید احمد خان سے جو بھی رو ایک نئی چلی ہے, خیالات کا ایک نیا سلسلہ چلا ہے, اور وہ بہت دور تک اس کے اثرات پھیلے, بہت دور تک, اس کی وجہ سے بہت سی جو باریک حقیقتیں ہیں دین کی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. انسان کا یہ ایک مرکب وجود ہونا ہی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے. روح کے کسی علیحدہ وجود کو تسلیم نہیں کرتے اکثر و بیشتر لوگ. بس روح کیا ہے, جان ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جان تو کتے میں بھی ہے, بلے میں بھی ہے, بھیڑیے میں بھی ہے, ہر ایک میں ہے, گھاس کے تنکے میں بھی ہے. وہ روح تو وہ ہے جس کی بنا پر انسان مسجود ملائک بنا. فیضا فویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. یہ معاملہ جو ہے کہاں زمین اور کہاں آسمان. لیکن یہ کہ لوگ ہیں کہ جو اس معاملے کے اندر میں نام نہیں لینا چاہتا. اسی طرح یہ باریک حقیقت کے انسان میں عقلیں دو ہیں. ایک وجود حیوانی کی عقل ہے, اس کا تعلق اس دماغ سے, یہ کمپیوٹر کے مانند ہے. اس کمپیوٹر میں آپ کو معلوم ہے, جیسا کہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, کہ جو کچھ اس میں فیڈ کیا جائے گا وہ اسے پروسیس کر دے گا. کمپیوٹر میں اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ تو جو آپ نے فیڈ کیا ہے اس کو پروسیس کرے گا, نتیجہ نکال دے گا. میموری ہے, وہاں پر کوئی نئی بات آپ داخل کریں گے, پرانی میموری کے ساتھ ٹیلی کر کے کوئی نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن یہ ہوگا وہی شے کہ جو آپ نے اس میں فیڈ کیا ہے. اسی طرح اس کمپیوٹر کے اندر, جو کہ ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ہے, آنکھ کی طرف سے ڈیٹا جا رہا ہے, کان کی طرف سے ڈیٹا جا رہا ہے, یہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے فیڈ ہو رہا ہے, اور کمپیوٹر اسے ورک کر رہا ہے, نتیجے نکالتا ہے, اور نتیجے نکال کے بات آگے بڑھتی ہے. یہ ہے عقل حیوانی. یہ عقل حیوانی جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے, ادنا ترین حیوان میں بھی ہے. میں نے تو کیونکہ میرا اپنا تجربہ تھا, اسے بارہا میں نے بیان کیا. جو حضرات میرے دروس میں شریک رہے ہیں ان کے لیے پھر یاد دہانی ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جیسا وہ ہوتا, جس کے جسم پر وہ رواں سا ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ لگ جائے گا تو شب خارش ہو جائے, ایسا میں نے دیکھا وہ کیڑا ایک طرف کو جا رہا ہے. اس کے آگے میں نے ایک تنکا رکھ دیا, وہ وہاں پہنچ کر رکا اور پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر اس کے آگے تنکا رکھ دیا, پھر تنکے پہ آ کر رکا, پھر رخ موڑ دیا. تیسری مرتبہ بھی وہ تنکے کے آپ پاس رکا اور چوتھی مرتبہ وہ تنکے کے اوپر سے ہو کر گزرا. یہ پورا مینٹل پروسیس جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے. فیلنگ ہے کہ رکاوٹ ہے میرے راستے میں, پہلا فیصلہ اس کا یہ ٹو اوائڈ, اس رکاوٹ سے میں وہ اوائڈ کروں, بچ کے نکل جاؤں. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ اس نے کوشش کی کہ بچ کے نکل جاؤ. بعد میں اس نے فیصلہ کیا یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے, آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ, اس کے اوپر سے ہو کے گزرا. تو اس کے اندر یہ ساری تھنکنگ ہے, فیلنگ ہے, ڈسیزن میکنگ ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کی عقل حیوانی بہت بلند ہے. لیکن صرف یہی عقل نہیں ہے انسان کی,
ایک عقل روحانی ہے، لیکن عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے، اس دماغ سے نہیں ہے. قرآن مجید نے دو جگہ اس کو واضح کیا اور دو جگہ ہی پر اہم مضمون قرآن میں آتا ہے لازماً، جس سے کہ وہ بات پختہ ہو جاتی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ اعراف میں فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دل تو دیے ہیں لیکن وہ دل سے سوچنے ہی نہیں، حالانکہ دل سے تفقہ کا معاملہ ہم عام طور پر تو ہم نہیں سمجھتے، سوچنے سمجھنے کا معاملہ تو ہمارے نزدیک دماغ سے متعلق ہے نا، دل سے تو نہیں. قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور سورہ حج میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا یہ زمین میں انہوں نے سیر نہیں کی، گردش نہیں کی، سفر نہیں کیے، اور پھر ان کے دل ہوتے کہ جن سے وہ غور کرتے، دل سے غور کرتے. تعقل بالقلب اور تعقل بالذہن، ذہن کے ذریعے سے کسی شے کو سمجھنا اور قلب کے ذریعے سے کسی شے کو سمجھنا. تو عقل کا لفظ دونوں جگہ پر آئے گا، ایک عقل ہے قلبی روحانی اور ایک قلب ہے انسانی حیوانی. لیکن یہ کہ یہاں فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید نے جو ایک آیت میں اتنی آیات جمع کر دی، باقی ہے اور زمین میں دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اب آیت ہی کی طرح سے ایک نہایت جامع اصطلاح جو ہے قرآن کی وہ ذکر ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی. قرآن تذکرہ ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے، جو چاہے اس کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کر لے. اب یاد دہانی کس سے کی ہوتی؟ جو پہلے آپ کے علم میں ہے، آپ بھول گئے کسی وجہ سے، آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے، بھائی یاد کرو نا، وہ فلاں وقت دیکھو یہ واقعہ یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، میں وہاں کھڑا تھا، تم وہاں کھڑے تھے، بات ہو رہی تھی، ہاں 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 یاد آ گئے، وہ چیز آپ کے ذہن میں تھی لیکن نیچے اتر گئی تھی، یاد کرا دی گئی. تو قرآن مجید تو تذکرہ ہے، تذکیر ہے، اسی لیے فرمایا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کے اندر بھی ہماری وعید کا کوئی ڈر ہے، وہ اس سے یاد دہانی ان کو حاصل ہو جائے گی. تو تذکرہ اور آیات، سورہ زاریات میں فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، پوری زمین میں بھری ہوئی ہیں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست معرفت کردگار، دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے، دیکھنے والی نگاہ کے لیے تو درختوں کے یہ ہرے پتے، ان میں سے ہر پتا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا دفتر ہے. اگر غور کرو، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن فرماتا ہے سورہ زاریات میں وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہماری موجود ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اندر کی نشانیاں ذرا مخفی ہیں، یہ اندر کی نشانیاں انہی کو نظر آتی ہیں جو میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں، اپنے باطن میں جھانک سکتے ہیں، بقول اقبال اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ایک ہے خارج سے آپ نے دیکھا، غور و فکر کیا، زمینی اور آسمانی آفاقی آیات کو دیکھا اور اس سے آپ کے اندر اللہ کی معرفت جاگی، ہوش میں آئی. ایک یہ کہ خود آپ نے اپنے وجود کے اندر گہرائی میں غور کیا، اپنے من میں ڈوب کر، تو آپ کے اپنے وجود کے اندر سے، آپ کی اپنی روح میں سے ابھر کر اللہ کی آیات سامنے آئی. اور ان دونوں آیات کو ایکٹیویٹ کرنے کا کام آیات قرآنیاں کرتی ہیں. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں کیٹلیٹک ایجنٹ، دو کیمیکل ہیں، آپس میں ان میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، انٹریکٹ نہیں کرتے، ایک تھرڈ چیز بیچ میں آ جاتی ہے جو ان کے درمیان واسطہ بن جاتی ہے، کیٹلیٹک ایجنٹ، ان دونوں کے درمیان اب ایک ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. آیات قرآنیاں کا دوہرا کام ہے، ایک کام تو یہ ہے کہ وہ آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ کی طرف توجہ دلاتی، دیکھو دیکھو غور کرو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، غور نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں، دیکھو. دوسری طرف آیات قرآنیہ کا ایک اور گہرا کام ہے، قرآن مجید کا سورس وہی ہے جو روح انسانی کا سورس ہے. روح انسانی روحی ذات باری تعالی سے صادر ہوئی. قرآن اللہ کا کلام ذات باری تعالی سے صادر ہوا. یہ دونوں گرائیں ہیں جسے آپ کہتے ہیں, ہم وطن ہیں, ایک گاؤں سے آئی ہیں. جب قرآن آدمی پڑھتا ہے یہ روح جو ہے رقص کرتی ہے, جھومتی ہے. مولانا روم کے کہنے کے مطابق از کویا می آئے دن آواز دوست, یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ روح انسانی وجد میں آتی ہے. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ جو وجد ہے, یہ سمپیتھیٹک وائبریشن جو ہے قلب کے اندر روح کی, قرآن مجید کے ذریعے سے اس سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے. اور قرآن حق ہے تو جس کا یہ کلام ہے وہ حق ہے, الحق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق. یہ ہے در حقیقت ایمان باللہ کے ضمن میں قرآن مجید کا, آپ استدلال اسے کہہ لیں اگرچہ لفظ استدلال درست نہیں ہے, ایک اسلوب ہے. کس طور سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے اس پروسیس کی گویا کہ ایک وضاحت ہے. منطقی دلیل اس میں کوئی نہیں, لیکن یہ کہ جو لوگ ان آیات الہیہ سے جن کو اللہ یاد آ گیا, اب ان کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اب شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. اس لیے پوری کائنات کا خالق وہ, مالک وہ, رازق وہ, ہماری ہستی اسی کی طرف سے مستعار ہمیں ملی ہے, حیات مستعار ہے, زندگی اسی نے عطا کی ہے. گویا کہ اب اور حسن کا کمال وہی, ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک وہی, سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. اب ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن یہ کہ انسانوں کی عظیم اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ تک تو رسائی نہیں ہوئی, ان کی روح کے اندر سویا ہوا ایمان نہیں جاگا, ہوش میں نہیں آئے, خواہشات کے پردے بہت گہرے پڑے ہوئے ہیں. انسان دنیا میں زیادہ ہی گم ہو گیا ہے, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. لہذا وہ اندر سے وہ شعور, وہ کانشسنس جو ہے, جو وہ ڈارمنٹ کانشسنس ہے, وہ ابھر کر ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا. لیکن اندر سے روح مانگتی ہے کوئی شے کہ جس کو وہ چاہے, جس سے محبت کرے. روح کے اندر تقاضا ہے محبت الہی کا. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں سے بھوک ابھرتی ہے تو انسان روکھی سوکھی کو بھی بہت غنیمت سمجھتا ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو بہترین غذا سامنے رکھ دیجئے, نہیں جی بس بس بیٹھ میں اور نہیں, اعلی سے اعلی شے. کہ اور دوسرے وقت میں اگر وہ اس کے سامنے آ جائے تو ٹوٹ پڑے, اس پر ٹوٹ کر گرے. لیکن نہیں, اس وقت سیر ہو چکی ہے طبیعت. لیکن بھوک میں ادنا غذا, یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے قرآن نے کتنے مقامات پر حرام کی بھی اجازت دے دی ہے کہ بھوک سے انسان مرا جا رہا ہو تو مردار بھی کھا سکتا ہے, خنزیر بھی کھا سکتا ہے. کیوں؟ یہ اس کا تقاضا ہے اندر سے, جینے کے لیے لازمی تقاضا ہے. انسان کی روح میں جو یہ محبت کا کی ایک پیاس ہے, اگر اللہ تک انسان کا ذہن نہیں پہنچا, شعور نہیں پہنچا, تو کسی اور شے کو وہ اللہ کی جگہ بٹھا کر اور اس سے محبت شروع کر دیتا ہے. وطن 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 کی, بھارت کی جائے, بھارت ماتا کی جائے. یہ ایک وطن کی عظمت, اس کے لیے جی رہے ہیں, اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یا کوئی نظریہ, کوئی خیال, کوئی آئیڈیالوجی, کسی نہ کسی شے کو اس کی جگہ رکھ کر وہ پوجنا شروع کر دیتا ہے. یہ فرمایا اگلی آیت میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انسانوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور لوگوں کو مد مقابل بنا کر اللہ کا اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. وہ محبت کی پیاس جب اللہ تعالیٰ تک ان کے ذہن اور فکر اور شعور کی رسائی نہیں ہوئی تو کسی اور شے پہ اٹیچ کر کے بیٹھ گئے. قوم ہو گئی, وطن ہو گیا, اپنا نفس ہو گیا, دولت ہو گئی, کسی بھی شے کے لیے اقتدار کی حوث ہو گئی, حکومت ہو گئی کسی شے کے لیے اس کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنا کر بھاگ دوڑ محنت مشقت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین کرتے ہیں محبت اللہ کے ساتھ. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے, ایمان کا تقاضا ہے. اللہ جو ہے محبوب بن جائے, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. یہاں تک اگر نہیں پہنچے تو یہ ایمان باللہ کی حقیقت حاصل نہیں ہمیں. ہمیں ایک عقیدے کے طور پر ایمان باللہ حاصل ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, وہ ذات و صفات بھی ہم نے سوچ لی ہیں, سن لی ہیں, یاد کر لی ہیں. لیکن یہ ہے کہ عقیدے کی بجائے جب انسان کے واقعتاً شعور کی گہرائیوں میں اور قلب کی گہرائیوں میں اللہ پر ایمان جو ہے وہ اتر جاتا ہے, تو پھر لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. البتہ اس محبت کے اندر پھر آگے چل کر اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت شامل ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت شامل ہوتی ہے. اللہ کا موضوع ہے, آج کی گفتگو کا موضوع نہیں. لیکن اب انسانوں میں عام طور پر جن کی رسائی یہاں تک نہیں ہوئی, اب دو قسم کے انسان ہیں. کچھ ہوشیار لوگ ہیں, چالاک لوگ ہیں, کوئی نیا نظریہ تراشتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, لوگ قبول کر لیتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں. ایک ہوتے ہیں متبعین, پیروی کرنے والے, اور ایک متبعون, وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے. جب قیامت کے دن حاضری ہوگی تو متبعین یہ کہیں گے اپنے متبعون سے جن کا اتباع کیا جاتا تھا, لیڈر, یا وہ مذہبی لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, کوئی اور لیڈر ہیں, ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کے نعرے لگائے ہیں, ان کے جھنڈے اٹھائے ہیں, اس وقت وہ چاہیں گے کہ یہاں ہمارے لیڈر جو ہے کچھ ہمارے کام آئیں, ہمیں بچائیں, اللہ کے عذاب سے چھڑائیں. دیکھیے, ولو یرا الذین ظلموا, کاش کہ یہ ظالم لوگ جو ذات باری تعالی سے دور رہے, ایمان باللہ جن کے نصیب میں نہیں آیا, کاش کہ وہ دیکھ سکتے وہ وقت, اس یرون العذاب, جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے, عذاب ان کے نگاہوں کے سامنے جہنم لے آئی جائے گی. وہ جی یوم ذنب جہنم ان القوت للہ جميعا, اور یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی کہ قوت اور اختیار اور اقتدار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں. وان اللہ شدید العقاب, اور یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے. آئے ہماری شامت, وہ سزا اب نظر آ رہی ہے. استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا, اس وقت اظہار برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی, جن کے نعرے لگائے جاتے تھے, جن کے جھنڈے اٹھائے جاتے تھے, جن کو مدح و ستائش کی جاتی تھی, جن کو سپاس نامے پیش کیے جاتے تھے. استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا, وہ اپنے پیروکاروں سے اظہار براثگی کریں گے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان کے درمیان سارے رشتے, عہد, جو محبتوں کے تعلق تھے دنیا میں, سب ٹوٹ چکے ہوں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, پھر وہ حسرت کے ساتھ جو پیروکار تھے وہ کہیں گے, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, اگر کسی طرح ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو جائے, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, تو ہم بھی ان سے اسی طرح اعلان بیزاری اور اعلان علیحدگی کر دیں گے جیسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں. لیکن كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ, اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جو اعمال تھے دنیا میں حسرتوں کی شکل میں دکھائے گا. نہ اب دنیا میں دوبارہ جانا ممکن ہے, وہاں تم اندھے بہرے ہو کر ان کی پیروی کرتے رہے, اپنے پیروں کی پیروی کی, اپنے مشائخ کی پیروی کی, اپنے لیڈروں کی پیروی کی, اپنے عقل سے کام نہیں لیا, آیات آفاقی پر غور نہیں کیا, آیات انفسیہ میں ڈوب کر اپنا اور راز تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی, اپنے بند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تم ان کے پیچھے لگے رہے, اب حسرت کے سوا کچھ نہیں. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے، کوئی چھٹکارا انہیں مل نہیں سکے گا آگ سے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.